السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا تھا، اور نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کی، اور آج کے درس میں اس مسنون طریقے کی دلائل کیا ہیں، اور نماز کا ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اس کی دلیل 11 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گواہی ہے، اور صحیح ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو. ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیرہ تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے، یعنی پیٹ اور سر ہموار رکھتے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، بس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کے اپنے کندھوں کے برابر کرتے، اور قومے میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ یعنی بازو اپنے دونوں پہلوؤں یعنی رانوں اور زمین سے دور رکھتے، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کے انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولی کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخر رکعت کا دوسرا سجدہ، جس کے بعد بیٹھ کر تشہد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کو کوہلے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے، یہ سن کر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اے ابو حمید ساعدی، تو نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد باب افتتاح الصلاۃ حدیث نمبر 730 میں اور ترمذی حدیث نمبر 304 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کی جماعت نے اس طریقے کی گواہی دی کہ یہ طریقہ درست ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رفع دین کا مسئلہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رفع دین کا مسئلہ منسوخ ہو چکا، لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رفع دین کرتے اور یہ طریقہ منسوخ نہیں ہوا تھا۔ نماز کے ترجمے کے لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیرہ تحریمہ جسے کہتے ہیں اور تکبیرہ اولا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں کس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اسے کیوں مشروع کیا ہے؟ اور آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو اللہ اکبر ایک دن میں نماز جب پانچ وقت نماز ادا کرتا ہے اور صبح شام کی دعائیں اور جو اذکار نماز کے بعد ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعائیں، سب کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تقریباً 300 مرتبہ مسلمان ایک دن میں اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے، یعنی نماز میں اللہ اکبر سے کیوں شروع یہ نماز ہوتی ہے؟ سبحان اللہ بھی ہیں، الحمدللہ بھی، دوسرے الفاظ بھی ہیں، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام ہے مختلف لوگوں کے لیے، اے بے نمازی تیرے لیے پیغام ہے کہ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یہ جان لو کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے سستی سے تو وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، کیونکہ نماز ایک وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں نماز کے دوران۔ اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو پھر دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں۔ اے نماز ریاکاری کے لیے ادا کرنے والے، لوگوں کو دکھاوے کے نماز ادا کرنے والے، یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی نماز کو درست کر لے۔ اے نماز کو اپنی مرضی سے ادا کرنے والے، اپنی ہوا نفس کی پیروی کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے والے، یہ اچھی طرح سن لے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اپنی نماز کو درست کر لے۔ اے نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والے، کتاب اور سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والے، دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ جس کی نماز درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جس نے تجھے ہدایت دی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ راست پر لے کے آئے اور ان کی نماز بھی درست ہو جائے۔ اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک شخص یہ دیکھے، جب وہ کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے سامنے جاتا ہے جو اس سے بڑا ہے۔ تو نمازی کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، نماز کے لیے جب تیار ہو جاؤ تو آپ اس رب کے سامنے جا رہے ہو جو سب سے بڑا ہے، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھو، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس میں یہ بھی پیغام ہے، جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، اے فلاں مشکل کشا، حاجت روا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جو ان کا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، تو بس اپنا دل اس بڑے رب کے ساتھ جوڑ دے جو سب سے بڑا ہے، کسی اور سے نہ مانگ، اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ آگے نماز میں آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے ہی مانگوں گا، یا کن عبد و یا کن استعین، یہ وعدہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں، تو اس وعدے کو پورا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کہنے سے انسان کا تقویٰ جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں جاگتا ہے۔ جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس شخص کو مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے مسلمان، تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اگر تو گناہ کا کام کرتا ہے، اگر تو زنا کرتا ہے، اگر تو سود خور ہے، اگر تو شراب پیتا ہے، اگر تو کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکتا۔ اے عبادات کرنے والے، اے مومن، اے نمازی، اے حج کرنے والے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اپنی نیت کو درست کر لو، اپنے اخلاص کو درست کر لو، یہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، تو بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اپنا اخلاص درست کرو، اور اپنے طریقے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کسی اور کے لیے دعوت و تبلیغ نہ کرو، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی گروہ کے لیے نہیں۔ اگر دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو، جو سب سے بڑا ہے۔ اے جہاد کرنے والے، تو بھی سن لے، اگر تو جہاد کرنا چاہتا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق جہاد کر، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد کیا، صبر اور تقوی سے۔ کیونکہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تیرے اس دشمن سے بھی بڑا ہے، اس کی طاقت سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں کن فیکون سے اسے مٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تجھ سے امتحان ہے۔ اگر تو واقعی یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہی راستہ اختیار کرو جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام تھے۔ اور یہی پیغام ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور پھر بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب یہ تقوی اور ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، تو یقین رکھیں نہ کوئی دشمن کی طاقت کام دے سکتی ہے، نہ کوئی بھی گروہ آپ پر غالب ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی گمراہ گروہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، اور نہ غلط لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہے، تو مومن کا ایمان پختہ رہتا ہے، اس کا ایمان کمال کے درجے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل سے کم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اس کی توحید میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم قتل ہو کر اپنی جان دے کے اللہ تعالیٰ کو دین بلند کریں، یہ مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہوتا قیامت، یہ دین اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہونے کے لیے، اور مسلمانوں کی بلکہ پورے لوگوں کی مال، جان اور عزت کی حفاظت ہو سکے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ راضی تب ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اتباع کا طریقہ۔ بدعت کر کے آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں۔ راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اتباع کا راستہ۔ اور اتباع کا راستہ وہ راستہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے اس دین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اسی راستے کو اختیار کر لو، کامیابی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک لفظ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے، اب یہ دیکھیں، عقل مند انسان، مکلف انسان کے لیے اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تکبیر کا لفظ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ اکبر کہنے کا زیادہ حکم دیا ہے, لیکن جو بے عقل اور بے جان چیزیں ہیں وہ زیادہ تر تسبیح کرتی ہیں, تکبیر کم کرتی ہیں. صحیح حدیث سے یہ ہمیں ملتا ہے اور قرآن مجید کی آیات سے جب ہم دیکھتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے اور جو زمین آسمان کے درمیان میں ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ پتھر ہے, یہ درخت ہے, یہ پودے ہیں, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ بکری ہے, یہ گائے ہے, یہ جانور ہیں, یہ چیوٹی ہے, یہ پرند, یہ درند, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اور انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے, جیسے بھی نماز میں آئے گا سبحانک اللہم وبحمدک سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی. لیکن اگر ہم موازنہ کریں تکبیر کا اور تسبیح کا تو انسان کے لیے تکبیر زیادہ ہے اور بے جان اور بے عقلوں کے لیے تسبیح زیادہ ہے. اور اس حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ وہ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا انکار کیا, جس نے کفر کیا, انسان نے کفر کیا, جانور نے کفر کبھی نہیں کیا, پتھر اور درخت نے کبھی کفر نہیں کیا. اگر شرک کیا تو انسان نے کیا, کبھی درند پرند نے شرک نہیں کیا. بدعات اور خرافات اگر آئی اس دنیا میں تو وہ انسان لے کے آیا, درند اور پرند اور پتھر نہیں لے کے آئے. اور جو کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے یا بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کی. جو کافر نہیں مانتا کہ اس کا رب کوئی ہے, اس کا کوئی خالق ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے گا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا منکر ہے. جو شرک کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ٹھہراتا ہے, مدد اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہے اور وہی مدد غیر اللہ سے بھی مانگتا ہے, زکوٰۃ و خیرات اللہ تعالیٰ کے بھی دیتا ہے, وہی زکوٰۃ و خیرات و صدقات غیر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیتا ہے. مشکل کشا حضرت روا اللہ تعالیٰ بھی ہے اور مشکل کشا حضرت روا حضرت علی بھی ہے, تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کی. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا, عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کی. تو انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر. اور اس لیے ایک دن میں تقریباً 300 دفعہ مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے, 300 دفعہ تقریباً. اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جس نے کہا, جس انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں, اس نے کفر کیا, پورے کائنات نے گواہی دی اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ رب بھی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, پورے کائنات نے اسے جھٹلایا, اور پورے کائنات نے اس درند پرند نے, کتے اور بلی نے, ان پتھروں نے, ان کنکروں نے, زمین و آسمان نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا, اس پوری کائنات نے اس کی نفی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو بدعات و خرافات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑھائی زبان سے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے, نمازی کہتا اللہ اکبر, لیکن کیا دل سے اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ یہ پوری کائنات گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو بڑا بھی وہی ہے. تو اس کے ترجمے میں سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں بڑھائی کے ساتھ. وتبارک اسمک, اور تیرا نام ہی بابرکت ہے. وتعالی جدک, اور تیری بزرگی بلند ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میرے بھائیو دیکھیں, اللہ اکبر توحید ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, پھر توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. اور یہ دعا استفتاح جو ہے, عیسائی ابو داود اور حاکم نے اسے روایت کیا اور صحیح فرمایا, اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا. پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے, کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر شیطان مردود کے شر سے, میری حفاظت کر اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس میں دیکھیں کہ یہ ضعیف اور کمزور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقتور شیطان کو بھی پیدا کیا. انسان کی صفات شیطان کی صفات سے ہٹ کر ہیں۔ یہ جو طاقت شیطان کے پاس ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہمارے مال اولاد میں حصہ دار بننا چاہتا ہے، ہمیں گمراہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہیں۔ اور یہ کمزوری جو انسان میں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یہ کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کو دی ہیں۔ تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے ہی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو ہی طاقت والا ہے، تو نے شیطان کو پیدا کیا ہے اس طاقت میں اور مجھے پیدا کیا کمزوری میں، بس تو ہی میری مدد کر اور مجھے اس شیطان پہ غلبہ دے دے تاکہ میں اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھیں، اس میں مدد مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نام بابرکت نام سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور اس کی دو صفات بیان کی ہیں، الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا، رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں رحمت کی صفت کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ رحمان صیغہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ کافر تک بھی پہنچتی ہے، کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے رزق اتارتا ہے، کافر انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی نعمتوں سے اس کافر کو نوازتا ہے، اتنی وسیع رحمت ہے کہ درند اور پرند کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، پرندے کا کوئی ہاتھ نہیں، آسمان میں وہ رہتا ہے اڑتا ہوا، اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ چیونٹی کا کوئی ہاتھ نہیں، کہاں سے وہ رزق ڈھونڈتی ہے، کس طریقے سے وہ رزق کو اٹھاتی ہے، کس طریقے سے اپنے رزق کو دفن کرتی ہے زمین کے نیچے، پھر کس طریقے سے اسے کھاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جو اس چیونٹی کو رزق دے سکتا ہے اس زمین کے اندر، پتھر کے اندر اور آسمان پر، جو اس پرندے کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا اس انسان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو، رزق سے محروم کر دے گا کبھی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ایک دن یا دو دن بھوک محسوس ہو تو ہم نعوذ باللہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، کفری الفاظ، کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، صرف ہم ہی مصیبت میں ہیں، لوگوں کے پاس کیا نہیں، اس کے فلاں کے پاس دیکھیں گاڑی اور بنگلے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے میرے بھائی، اور کچھ بھی نہیں۔ جو اس درند اور پرند کو رزق دے سکتا ہے، اس کافر کو رزق دے سکتا ہے، اس کی اتنی رحمت وسیع ہے، تو کیا اپنے بندے کو، مومن بندے کو رزق سے محروم کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو بھوک اور تڑپ آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے اور معاف ہو رہے ہوتے ہیں، جتنی تکلیفیں مومن کو ہوتی ہیں اتنی ہی گناہ اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شخص لا علمی میں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسے تھوڑی سی مصیبت دے کے بڑا انعام دینا چاہتا ہے، لیکن ایک کمزور انسان، ضعیف الایمان، یہ نہیں سمجھتا، اور وہ چاہتے دنیا ہی مل جائے آج، اجر و ثواب سے میں کیا کروں گا۔ یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، پورے کائنات تڑپ اٹھے گی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، میاں بیوی سے بھاگ جائے گی، اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کچھ صرف ایک نیکی کی تلاش ہوگی، شاید میرے نام اعمال میں اگر ایک نیکی کم ہو جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس ایک نیکی کو بچانے کے لیے سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے۔ اس دن یہ چھوٹی سی نیکیاں بھی آپ کے کام آئے گی۔ آج تو آپ کو پرواہ نہیں ہے، نہ تو آپ مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تو آپ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تو آپ پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز کا خیال رکھتے ہیں، نہ آپ صدقات اور خیرات کا خیال رکھتے ہیں، نہ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نہ مسلمان بھائیوں کا آپ کو قدر اور خیال ہے۔ یہ تو قیامت کے دن آپ کو علم ہوگا، جب ایک ایک نیکی کی آپ محتاج ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن وسیع رحمت والا، جس کی رحمت کافروں تک اور جانور تک بھی پہنچ چکی ہے۔ الرحیم، وہ خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رکھتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، انہیں ہدایت پر پختہ رکھتا ہے اور راہ راست پر چلاتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں توحید کا پیغام ملتا ہے کہ مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے, کسی اور سے نہیں. وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے, وہی تیری بگڑی بنانے والا ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کے سوا تیرا کوئی بھی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عبادت جو عظیم عبادت ہے نماز شروع کرنے جا رہا ہوں, میری مدد فرما اور میرے یہ نماز آسان کر دے تاکہ میں اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں اور اس عمل میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ چنانچہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے تاکہ وہ نماز کو اچھی طرح ادا کر سکے. میرے بھائی جتنی بھی الفاظ ہیں نماز میں سب کی حکم ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور ان حکمت کے ساتھ اگر ہم اس دین کو سمجھیں گے, اس نماز کو اس طریقے سے ادا کریں گے سمجھ کے, تو آپ یاد رکھیں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ ذلت جو آج امت میں موجود ہے یقین کریے سب کے سب دور ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور منکرات بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ وہ نماز نہیں جو نماز نمازی کو بدی سے اور برائی سے دور رکھے, ہماری وہ نماز نہیں ہے. نماز تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع رکھی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کرو, پھر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بلکہ بہترین کرنے کے لیے ہر مصیبت سے دور ہو جاؤ, ہر گناہ کے کام سے دور ہو جاؤ, اور دور ہونے کے لیے یہ نماز ہے, ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں برائیں بھی کرتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچ ہے, تو خلل کہاں ہے؟ خلل ہمارے اندر ہے. ہم نماز ادا کرتے ہیں زبردستی, ایک بوجھ اتارتے ہیں اپنے سر سے, یا نماز ادا کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں, نماز ادا کرتے ہیں ریاکاری کے لیے نعوذ باللہ, یا نماز ادا کرتے ہیں زبردستی سے صرف اپنے ماں باپ کو اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے. میرے بھائی یہ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے نماز کے شروع میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اور وہ ڈر آپ کے دل میں آ جاتا ہے, پھر آپ کو علم ہوتا ہے, پھر آپ کے جسم بھی موم ہو جاتا ہے, پھر آپ خوش و خضوع سے اس نماز کو اسی سنت کے طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نماز اللہ تعالیٰ سے مدد کی گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ یہ عظیم عبادت میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. تو ہی رحم کرنے والا ہے, تیری رحمت وسیع ہے, اپنے بندوں پر تو رحمت کرتا ہے, ایک خاص رحمت مجھ پر بھی فرما کہ میں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین, اور سورہ فاتحہ کی تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں, تفصیل کے ساتھ میں صرف ترجمہ اور اہم باتیں بیان کرتا ہوں ابھی. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے. اگر دنیا میں جتنی تعریفیں بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ جانور کی ہو, جس کی بھی تعریف ہم کرتے ہیں وہ اصل تعریف اس کے خالق کی ہوتی ہے. اس نے وہ صفات اس مخلوق میں پیدا کی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چاند خوبصورت ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل میں خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی جس نے اس چاند کو خوبصورت بنایا. یہ آسمان اور ستارے خوبصورت ہیں, اصل میں تعریفیں اس خالق کی ہیں جس نے اس آسمان کو اور ستاروں کو پیدا کیا. اگر کسی شخص کوئی شخص میں پسند آتا ہے, اس کی بات یا اس کی شکل یا اس کا انداز, تو اصل تعریف اس شخص کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے خالق کی ہوتی ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں, اگر چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بعد ہم اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس بچے کی تعریف کرتے ہیں, تو اصل وہ تعریف اس کے والدین کی ہو رہی ہوتی, اس بچے کی نہیں ہوتی, کیونکہ تربیت اس کے والدین نے کی ہے. اسی طریقے سے اصل حقدار تعریف کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے. اور اس آیت کریمہ میں الحمد عبادت ہے, تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور برائی بیان کرنا عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اسے توحید کہتے ہیں, توحید الوہیت, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی چاہیے. رب العالمین کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین بھی موجود ہے. رب وہ پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے پورے جہانوں کو پیدا کیا, اور رب اور مربوب دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی. رب تو خالق ہے اور عالمین مخلوق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں, وحدت الوجود والے صوفی مخرفین وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق ایک ہے, اس پورے کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے آپ کے وہ اللہ ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اس کے رد سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت کر رہی ہے جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, جو سب جہانوں کا مالک ہے, رب ہے, اس کے پالنے والا ہے. تو رب الگ ہے اور عالمین الگ ہے. رب اور عالمین ایک نہیں ہے کبھی, اگر ایک ہوتے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جدا نہ کرتے کبھی. رب کو الگ فرمایا, پھر عالمین کو الگ فرمایا. اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے عالمین ہر وہ چیز ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, وہ عالمین ہے, وہ عالم ہے. انسانوں کا عالم ہے, جنوں کا عالم ہے, درندوں کا عالم ہے, پرندوں کا عالم ہے, یہ سب عالمین ہیں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں, رزق میں, خلق میں, تدبیر میں. نفع نقصان کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب رب ایک ہے اور عالمین دوسرے ہیں تو صرف رب ہی ایک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, باقی عالمین کسی چیز کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ رب نہیں ہو سکتے. ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے. اور تعجب یہ ہوتا ہے, آج ایک مولوی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیر کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ عورت کے پیٹ کے اندر بچے بھی پیدا کر سکتا ہے, نر کو مادہ اور مادہ کو نر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. میرے بھائی, یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, پیدا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے, کوئی اور مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ اس آیت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رب بھی موجود ہے اور عالمین اللہ تعالیٰ کے سوا پورے کائنات ہے, جس میں نبی ولی اور فرشتے سب ایک جیسے ہیں, مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو وہ کبھی نہیں کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کر, یا غوث مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما. اس کے منہ سے یہ باتیں کبھی نہیں نکلیں گی. لیکن خلل کہاں ہے, غلطی کہاں ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں, اس سورت کو بار بار پڑھتے ہیں, لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کا نام لے رہا ہو. نہ اسے تدبر ہوتا ہے, نہ تفکر کے ساتھ, نہ اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. توحید الوہیت و توحید ربوبیت اس ایک آیت میں پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تیرا معبود بھی ایک ہے واحد لا شریک, اس کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. تیرا رب بھی ایک ہے واحد لا شریک, تیرا پالنے والا, تیرا مالک, تیرا خالق, تیرا رازق صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. الرحمن الرحیم, وسیع رحمت والا اور خاص رحمت والا. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ درند پرند کافروں تک بھی پہنچتی ہے. تو مومن ہے, نماز پڑھنے والا ہے, تو کیوں فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کرے گا, بلکہ تجھے تو زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا, اور میں جو کچھ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں, اس نماز میں, اللہ تعالیٰ وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک, قیامت کے دن کا مالک. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, دنیا کا مالک بھی ہے, آخرت کا مالک بھی ہے, قیامت کے دن کا مالک بھی ہے, جنت کا مالک بھی ہے, دوزخ کا مالک بھی ہے. لیکن یوم الدین کا لفظ کیوں استعمال ہوا یہاں پہ؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں لفظ استعمال ہوا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ جب مالک تو ہر چیز کے اللہ تعالیٰ, اور اس عظیم صورت میں یہ عظیم لفظ کیوں استعمال کیا مالک یوم الدین؟ تاکہ نماز پڑھنے والا مسلمان اور سننے والا یہ شخص سن لے کہ اس دن کسی کی نہیں چلے گی. اس دن کا مالک صرف واحد رب ہے, ذو الجلال والاکرام, وہ طاقت والا رب. اس کے ساتھ, اس کے سامنے کوئی مائی کلال جرت نہیں کر سکتا. اس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس دن چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی, اس دن کسی کی نہیں چلے گی, نہ کسی نبی کی, نہ کسی ولی کی, نہ کسی فرشتے کی. اس دن سب کے سب نفس نفس کی حالت میں ہوں گے, اور اگر شفاعت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگی, اور ان لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں. مالک یوم الدین. اس لیے یہ پڑھنے والا مسلمان اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں, میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, میں نے مرنا ضروری ہے. اگر میں حرام کھا رہا ہوں, اگر میں بے نمازی ہوں, اگر میں زنا کرتا ہوں, اگر میں سود کھاتا ہوں, اگر میں والدین کی نافرمانی کرتا ہوں, اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں رکھتا ہوں, تو میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں گا, اور اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا. مالک یوم الدین, جس دن کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سامنے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس دن میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اگر اس دن مجھے نہ ملا, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے حصے میں نہ لکھی گئی اس دن, تو وہ شخص ہلاک ہو گئے. یاد رکھے, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. اور یہ جو ابھی تین آیتیں بیان کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، یہ نمازی کمزور مسکین انسان اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، نماز کی صورت میں نماز ادا کر رہا ہے اور اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے. اور اب جو آیت آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے، تو یہ وعدہ پورا کر، میں تیری ہر مراد پوری کروں گا. اگر تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے میرے بندے، پھر تو بھی ہلاک ہو جائے گا اور تیری مراد بھی پوری نہیں ہوگی. وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ لے رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب یہ وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہاتھ اٹھیں گے مدد کے لیے، صرف تیرے لیے اٹھیں گے. جب کوئی مصیبت ہوگی تو مشکل کشا صرف تیرے ہی ذات ہے. جب کوئی دشمن حملہ کرے گا یا کوئی صحت میں خرابی ہوگی، بیماری ہوگی، سب سے پہلے رجوع کس کی طرف کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے ہی طرف رجوع کریں گے. بعد میں اخذ بالاسباب بعد میں ہے، بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خود کمزور انسان ہے، اس کو خود جو سو بیماریں لگی ہوتی ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو سب سے پہلے آپ نے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، پھر سبب کی طرف واپس آنا ہے آپ نے. دشمن آپ پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ایمان اپنا پختہ کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے. یہ عبادات جب ہم کرتے ہیں، جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، زکاۃ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، صدقات اور خیرات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی بھی عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ابھی میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جب بھی قربانی کروں گا صرف اور صرف تیرے لیے کروں گا، جب بھی ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے صرف اور صرف تیرے لیے اٹھیں گے. یہ وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب انسان کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میری تعریف ہی بیان کر دی ہے، میرا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے وعدہ کر لیا، اب کیا مانگتا ہے؟ پھر آگے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. حالانکہ دیکھیں نمازی تو نماز پڑھ رہا ہے، صراط مستقیم نماز نہیں تو اور کیا ہے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اس کی نماز بھی درست ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے، اور نہ وہ راہ راست پر ہے. جتنے بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین درست نہیں ہے، توحید کے مسائل کو وہ نہیں سمجھتا، اس نے کبھی شرک کیا، تو اس کی نماز نماز نہیں، اور وہ راہ راست پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلا. یہ وہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی، انبیاء صدقین شہداء صالحین کا راستہ، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صرف ایک ہی راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے دریافت کیا، رسول یہ کون سا فرقہ ہے، یہ خوش قسمت کون سے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آج جو اس راستے میں چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو راستہ ایک ہی ہے جنت کی طرف، دو راستے نہیں ہیں، اور جو دو راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، جو ایک راستہ ہے وہی راہ راست ہے، وہی صراط مستقیم ہے، یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدیقین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ گمراہ ہوئے. اسی ایک صورت میں، عظیم صورت میں کتنے فوائد ہیں، میں اگر گننا شروع کروں تو وقت ادھر ہی ختم ہو جائے گا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں، تو میرا وعدہ پورا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا اور تیری بگڑی بنا دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کیا، اس کو تو پورا کر. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم تیرے لیے میں مہیا کروں گا. لیکن کچھ تو کر، گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی منمانی کرتے ہوئے، ہوا نفس کی اتباع کرتے ہوئے، پھر یہ کہیے یا کن عبدو یا کن استعین اہدنا الصراط المستقیم، تجھے پتہ ہی نہیں یا کن عبدو یا کن استعین کا کیا مطلب ہے، تو راہ راست پر نہیں آنے والا. مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ پاکستان سے آتے ہیں، کوئی چیز نہیں آتی ان کو، اے سی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں، درزی کا کام یہاں پہ سیکھتے ہیں، گاڑی چلانا ٹیکسی چلانا یہاں پہ سیکھتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں سیکھتے، پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے. اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین نہیں سمجھ سکتا، اس آیت کو وہ نہیں سمجھ سکتا کبھی، کتنی دیر لگتی ہے. وہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ کسی کے سامنے جا کر بھی سوال کرو تو آپ کو بتائے گا، چاہے امام مسجد ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی آپ کی زبان کی، کسی بھائی کو بلا کے ترجمہ کروا کے آپ کو سمجھا دے گا. جالیات کے دفتر یہاں پہ کتنی ہیں، کون سا وہ شخص جو ایک سوال اس کے ذہن میں آیا ہے دین کا مسئلہ اور وہ گیا ہو وہاں جا کے سوال کیا ہو، وقت نہیں ہمارے پاس، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. دنیا کے ہر کام میں ہمارا دھیان ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتے ہم. غیر المغضوب علیہم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہود ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. ولا الضالین گمراہ لوگ ہیں، نصارہ عیسائی، جنہوں نے علم حاصل، جنہوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن صرف عمل تھا. لیکن مومن کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی اور عمل بھی ہے. نہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ علم ہے عمل نہیں ہے، نہ عیسائیوں کی طرح ہیں کہ عمل ہے علم نہیں ہے. مومن وہ ہیں، مسلمان وہ ہیں جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی اپنے علم کے مطابق کرتا ہے. اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، پھر نمازی رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع کی مختلف دعائیں میں نے بیان کی تھی، اور یہ جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے نماز میں، یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں، ان کا رجوع کوئی بھائی چاہے تو کر سکتا ہے. اور یہ طریقہ جو نماز کے اس طریقے سے بیان کرنا کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح ہے، پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ طریقے بھی صحیح بخاری مسلم میں اور سنن میں موجود ہیں. سبحان رب العظیم، رکوع میں جاتے ہی جب رکوع میں نمازی صحیح طریقے سے رکوع کر رہے اور اس کی ہڈیاں بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں اور اس کے جوڑ سکون اختیار کر لیں، پھر وہ سبحان رب العظیم پڑھتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب، یہاں پر تسبیح ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں، یہ سبحان رب العظیم کے لفظ جو ہیں صحیح مسلم میں اور احمد میں موجود ہیں، اور دوسرے لفظ جو ہیں سبحان رب العظیم و بحمدہ، ہر عیب سے پاک ہے میرا عظیم رب، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ ابو داؤد اور احمد میں یہ روایت موجود ہے. تیسری دعا بیان کی تھی پچھلے درس میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک ہے اور بابرکت اور برکت والا ہے فرشتوں اور جبری علیہ الصلاۃ والسلام کا رب. کیونکہ روح کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے جبری علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا رکوع میں صحیح مسلم میں ثابت ہے. اس کے بعد جب سر اٹھے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، دونوں کے لیے، امام کے لیے منفرد کے لیے، وہ متفق علیہ حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں. اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. تو تعریف کرنا جو ہے سورہ فاتحہ میں بھی بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ تین حصوں میں تقسیم کی جا چکی ہے، تین حصے سورہ فاتحہ کے. پہلے حصہ تعریف کا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، دوسرے حصے میں وعدہ ہے، تیسرے حصے میں دعا. تعریف میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اور اسی حدیث یہ الفاظ ثابت ہے کہ نماز کے یہ تین حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان کرنا پہلا حصہ، پھر وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی سنی، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. ربنا ولک الحمد سب کے لیے، امام ہے، منفرد ہے، مامون ہے، سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. اور یہ متفق حدیث میں ثابت ہے بخاری مسلم میں. اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں. اس کے آگے تھوڑی سی زیادات بھی ہیں, صحیح حدیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری میں آیا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں. اور صحیح مسلم میں یہ بھی زیادہ موجود ہے مل السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد, آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. یعنی اتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں ثابت ہے. پھر سجدے کی دعا میں سبحان ربی الاعلی, ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب, یہ احمد ابو داود بن ماجہ میں ثابت ہے. اور سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, ہر عیب سے پاک ہے میرا بلند رب, سب تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے, اسے ابو داود اور احمد دارقطنی نے روایت کیا اور اس صحیح احادیث ہیں. اور تیسری دعا بیان کی تھی سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح, اور صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے. یہ دعا رکوع میں بھی آپ ادا پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر سجدے کے بعد کی دعا جب بیٹھ جاتے دونوں سجدے کے درمیان میں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی دعا نہیں, یہاں پر بھی دعا کے الفاظ ہیں اور دو قسم کی دعا یہاں پہ ثابت ہے. رب اغفر لی تین دفعہ آپ پڑھیں, یہ ثابت ہے, ابن ماجہ میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اور یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اس کا ترجمہ, اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, میری خامیوں کو دور فرما, میرے نفس کو درست کر دے, مجھے بلند فرما, مجھے ہدایت عطا فرما, مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما. یہ دعائیں ہیں, یہ سنت سے ثابت ہیں. جو لوگ ان دعائیں سے محروم ہونا چاہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیوں یہ دعا نہیں پڑھنا چاہتے. اب دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھو خاموش بیٹھے ہو, ایک سجدہ کیا پھر اٹھے پھر خاموش بیٹھے ہو پھر دوسرا سجدہ کیا, خاموش بیٹھنا بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ, اب الفاظ تو دیکھیں, اے اللہ تعالیٰ میرے مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, میرے خامے کو دور فرما, میرے نقص کو درست کر دے, مجھے بلند فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے عافیت بخش دے اور مجھے رزق عطا فرما. اس سے بڑی کوئی اور دعا ہے؟ اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے. اور یہ بھی حکمت ہے کہ سجدہ انسان جب کرے پھر اٹھ کے بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر اسے جب تک اس کی ہڈیاں برابر نہیں ہوتی, جوڑ اس کے سکون نہیں اختیار کر دیتے, اسے اس وقت تک بیٹھنا چاہیے. اور اتنے وقت میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے, ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ یہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر جلدی سجدہ کرنا پڑے گا, آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا. اور اطمینان پوری نماز میں رکن ہے نماز کے, جیسے آگے بیان ہوگا. پھر تشہد, میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کا جن کا پتہ نہیں ہے. تکبیر کا ترجمہ ہو چکا ہے, تسبیح کا ترجمہ ہو چکا ہے, دعا استفتاح کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور رکوع اور سجود میں جو دعائیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. باقی جو اہم باتیں بچتی ہیں وہ یہ ہیں التحیات تشہد اور درود. اور اسی کے ساتھ میں آج کے درس ختم کرتا ہوں. پانچ منٹ میں اسے گزار سے پانچ منٹ اور آج وقت زیادہ گزر چکا ہے. تشہد کی دعا التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. یہ متفق عليه حديث صحيح بخاري مسلم سے یہ الفاظ ثابت ہیں. اس کا ترجمہ, میری ساری قولی بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو, رحمتیں ہیں اور برکتیں ہوں, ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. وقت نہیں, ورنہ اس کے میں اہم جو مسائل ہیں اور جو اہم فوائد ہیں بیان کرتا. لیکن پھر درود, جو سنت سے ثابت درود ہیں وہ دو تین مختلف الفاظ ہیں, وہ جو سب سے بہتر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ درود, یہ الفاظ موجود ہیں, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بخاری میں احمد بیہقی طحاوی میں یہ الفاظ موجود ہیں اس طریقے سے. اس کے ترجمہ میں اے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور ان کی آل پر رحم فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر رحم فرمایا، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے، اور برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اور اس کے بعد چند دعائیں بیان کی تھیں جو تحیات میں درود شریف کے بعد تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. دو دعائیں بیان کی تھیں پچھلے درس میں، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ، اے اللہ تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے. اور دوسری دعا تھی، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہے. اس کا ترجمہ، بے شک و شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، بس اپنی طرف سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. اور ایک تیسری دعا بھی ہے جو احمد اور حاکم میں ثابت ہے، اللهم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ بھی سنت ہے. اس کو بھی آپ اگر تشہد میں وقت ملے سلام سے پہلے پڑھ لیں تو یہ بھی سنت ہے. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تعالی مجھ سے آسان حساب لینا. حساب اللہ تعالی لے گا، ہر اپنے بندے سے حساب لے گا. تو اگر آپ یہ دعا کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی میرا حساب آسانی سے لینا، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی آپ کا اور ہم سب کا حساب آسانی سے لے. اور اس کے بعد سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب جو نماز آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سلامتی کی خبر اور بشارت دے رہے ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے اس شخص پر جو نماز ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، قرآن و سنت کے مطابق اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات و خرافات سے ہمیں اور ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا.